السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن اسٹوڈیو سے پروگرام جہاں رنگ میں خوش آمدید، میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس۔ اور سامعین، ہمارے آج کے پروگرام کا آغاز ہوگا افغان طالبان گروپ کے شریک بانی ملا عبد الغنی برادر کی رہائی کی خبروں سے، جس کی تصدیق افغان طالبان نے کی ہے، تاہم پاکستانی اور افغان حکومت کی جانب سے اس بارے میں نہ کوئی تصدیق نہ تردید آئی ہے۔ پروگرام کے دوسرے حصے میں سعودی عرب کی جانب سے پاکستان کو 6 ارب ڈالر کے اعلان، اور سعودی عرب اور یمن کے مابین پاکستان کے ثالثی کے کردار کے بارے میں بات کریں گے، جس کا دعویٰ پاکستانی وزیراعظم عمران خان نے کیا ہے۔ اور آخر میں امریکی سیاسی رہنماؤں کو دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بیچنے کے معاملے پر بات ہوگی۔ ہمارا ٹول فری نمبر جس پہ کال کر کے آپ ہمارے پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں وہ ہے 0800-777-789۔ اور پروگرام کے پہلے حصے میں ہمارے ساتھ ہم نے مدعو کیا ہے پاکستان سے دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر سید نذیر صاحب، اور ہمیں ایک افغان تجزیہ کار جوائن کریں گے لندن سے، میر ویس افغان صاحب، اور ساتھ ہی ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ دیر میں امریکی تجزیہ نگار علی اکبر مرزا صاحب۔ تو جی، علی اکبر مرزا صاحب نے بتایا جا رہا ہے ہمیں جوائن کیا ہے، ہم کوشش کر رہے ہیں کہ بریگیڈیئر سید نذیر اور میر ویس افغان صاحب بھی ہمیں جوائن کریں۔ علی اکبر مرزا صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید۔ اور علی اکبر مرزا صاحب، ملا برادر جو ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ طالبان گروپ کے شریک بانی تھے، اور افغانستان میں جو امریکی حمایت یافتہ حکومت ہے اس وقت، اس کے خلاف جنگ کے نائب امیر بھی ہیں اور تھے۔ تو یہ بتائیے گا، ان کی رہائی جو ہے موجودہ صورتحال میں اس کی اہمیت آپ کیا دیکھتے ہیں؟
پچھلے کافی دنوں سے یہ بات سب کو معلوم ہے کہ قطر کی حکومت کے ذریعے اور دوسرے ذرائع کے ذریعے طالبان کے ساتھ بات چیت کا ایک اور دور چل رہا ہے۔ اب اندر اس ملاقاتوں میں کوئی خاص تفصیل تو باہر نہیں آئی ہے، لیکن ان ملاقاتوں میں کیا طے ہوا ہے گفتگو کے لیے، کن مزید لیڈرشپ کی ضرورت ہے موجود کے تاکہ وہ اس فیصلوں کو سپورٹ کر سکیں، یا یہ کہ ان کس کی کیا ڈیمانڈ ہے، یہ سب ظاہر بات ہے کہ یہ چیزیں منظر عام پر تو نہیں آئی ہیں۔ لیکن پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان صاحب ابھی سعودی عرب کے دورے سے بھی آئے ہیں، اور یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ طالبان پر سعودی عرب کا بھی اثر ہے، اور سعودی عرب نے ابھی پاکستان کو 6 بلین ڈالر کی امداد کا بھی وعدہ کیا ہے۔ تو کچھ عرصہ لگے گا صحیح صورتحال سامنے آتے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات کیا ہیں، لیکن ظاہر بات ہے کہ گفتگو کے بغیر افغانستان میں ہونے والی خانہ جنگی اور جنگ کا خاتمہ ناممکن ہے۔ میں بڑے عرصے سے آپ کے پروگراموں میں اور دیگر فورمز پہ یہ کہتا رہا ہوں کہ ان تمام مسائل کا حل جو افغانستان میں ہو رہے ہیں اور خطے میں ہو رہے ہیں، ان کا حل صرف اور صرف گفتگو کے ذریعے ممکن ہے۔ ظاہر بات ہے گفتگو مخالفین سے اور دشمنوں سے ہی کر کے ان کے ساتھ ہی سمجھوتا کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں کیا کوئی تیزی آتی ہے ان کی رہائی کے بعد، یا کیا صورت حال ہوتی ہے، اس کے لیے ہمیں میرے خیال سے چند دن انتظار کرنا پڑے گا کہ اس کے نتائج کیا سامنے آتے ہیں۔ لیکن وہ لگتا ہے کہ اس کا تعلق مذاکرات سے اور عمران خان صاحب کے دورے سعودی عرب سے ضرور ہے۔
اوکے، بریگیڈیئر سید نذیر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے، السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ اور یہ بتائیے گا، یہ خبر جو ہے، یہ 2013 میں بھی پاکستان کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ملا برادر جو ہے ان کو رہا کر دیا گیا ہے، لیکن بعد میں پھر یہ خبر غلط ثابت ہوئی۔ اس وقت بھی ہم نے کوشش کی ہے کہ پاکستانی حکومت کے کسی عہدیدار سے اس بارے میں بات کریں، لیکن انہوں نے اس وقت اس پر کوئی بات کرنے سے انکار کیا ہے۔ پاکستان کی خاموشی، کیونکہ طالبان کہہ رہے ہیں، انہوں نے تصدیق کی ہے کہ ملا عمر جو ہیں وہ اپنی فیملی سے جا ملے ہیں، ان کو رہا کر دیا گیا ہے اور اب وہ آزاد ہیں۔ آپ یہ پوری سچویشن کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی خاص طور پر جو خاموشی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے ان کی رہائی سے متعلق؟
جی
سلام، بہت شکریہ۔ جہاں تک ملا برادر کی بات ہے، तो पहले भी जो इसको गिरफ्तार किया गया था तो उसमें भी अमेरिकन और पाकिस्तान का एक जॉइंट वो ऑपरेशन था, और फिर उसके बाद ये पाकिस्तान के वो कैदी रहा, मेहमान रहा। और जब जो करजई की हुकूमत थी तो उस वक्त हाई पीस काउंसिल के अब्बानी साहब को एक्सेस दिया गया था कि इनसे मुलाकात करे, क्योंकि पाकिस्तान में कोई 47 कैदी छोड़े हुए थे और उसमें मुख्तलिफ नीयत के थे, कुछ फर्स्ट ईयर की लीडरशिप थी, कुछ सेकेंड ईयर की लीडरशिप थी, लेकिन जो उनकी बात थी तो ये काफी मशहूर था कि इसको अगर रहा किया जाए, और उनके अफगानिस्तान का डिमांड भी बहुत ज्यादा था, लेकिन फिर बाद में उसको एक्सेस दिया गया। और एक्सेस जब उसको मिला, उसके बाद क्या बातचीत हुई वो तो अफगान हुकूमत ने भी न उनको कंफर्म किया और न उनके जो हाई पीस काउंसिल के रबानी साहब थे न उसने उसके बारे में कुछ कहा। लेकिन शायद वहां पर जो मुलाकात हुई थी उस मुलाकात में बरादर की तरफ से कोई पजीराई उनके नहीं दी गई थी या उनके बात को कोई ज्यादा अहमियत नहीं दी गई थी। एक बात ये, दूसरा अफवाह ये भी है कि शायद उस वक्त वो सोया हुआ था या बीमार था और वो इस पोजिशन में नहीं था कि अपने मकबे के जो तालिबान की तरफ से जो उनका एक राय अमल है उसके बारे में कुछ बता सके। लेकिन अभी काफी अच्छे से बाद इसकी रहाई मुमकिन हुई है, और ये जो रहाई है ये मुझे पेशठेमा लगता है या एक किस्म का कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर है जो कि अफगानिस्तान की स्ट्रैटेजी और जो अमेरिका से मुतालिबात हैं और उसकी तरफ कदम है। लेकिन इन दफा ये जो कोशिश की जा रही है ये इसको काफी चीज में रखा जा रहा है और जो क्वाइट डिप्लोमेटिक चैनल इसके लिए इस्तेमाल होते हैं, और यही वजह है कि जो खलीफजाद की जो मुलाकात हुई थी कतर में ये उसी प्रोसेस का एक हिस्सा है, और उसमें मेरे ख्याल में कि कुछ पेशरफ्त हो रही है और पेशरफ्त से कम बात से हो रही है कि तालिबान भी बातचीत की तरफ से चमादा नजर आते हैं और अमरीकन हुकूमत में भी कुछ डायरेक्ट रोल अदा करने के लिए तैयार है। तो अगर ये दोनों चीजें आपस में मजबूत है तो फिर यकीन एक रहाई की और इसके जो तालिबान शुरा पर असर पड़ेगा या एक स्पोर्ट्समैन के तौर पर होगा और या एक कैदियों का जो तबादला है, सबसे ज्यादा मैं जोर इन पर दूंगा कि जो तालिबान को ब्लैक लिस्ट से निकालना है और कैदियों का जो तबादला है और वो सिलसिले में ये सबसे बड़ा सीबीएम है, और अगर इस सीबीएम को तकलीफ मिलती है मजीद लोग रिहा हो जाते हैं और कुछ लोग तालिबान के ब्लैक लिस्ट से निकल जाते हैं तो ये समझ लो कि फिर बातचीत का रास्ता काफी हद तक हमवार किया जा रहा है।
जी आपकी जानिब हम आना चाहेंगे मीर वैस अफगान साहब, हम ये शुरू से कह रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से इस खबर की तस्दीक या तरदीद जो है वो नहीं हुई है, लेकिन ब्रिगेडियर साहब का ये कहना है कि हो सकता है कि इतमाद की बहाली के एक कदम के तौर पर पाकिस्तान ने मुल्ला ब्रादर को रिलीज किया हो, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अफगान हुकूमत की तरफ से भी खामोशी है, बल्कि कुछ देर पहले जो अफगान पीस काउंसिल के सरबराह हैं मिस्टर खपलवाक, उनसे मेरी फोन पे बात हुई है, उन्होंने भी कहा कि इस वक्त इस बारे में वो कुछ कोई कमेंट जो है नहीं दे सकते। इस रिलीज की सिग्निफिकेंस आप मौजूदा सूरत हाल में मीर वैस अफगान साहब आप क्या देखते हैं अगर वाकई वो रिलीज हुए हैं, और ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान हुकूमतों की जानिब से खामोशी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
खामोशी की तो दो बातें हैं कि एक तरफ से मुल्ला ब्रादर की रिहाई जो है ये तकरीबन एक हफ्ता कबल हुई है या तकरीबन हफ्ता अभी हो चुकी है, जो कि वो कराची में रिहा हो गई और कुछ तालिबान जराए ने भी इस बात की तस्दीक की है, यानी कि उसे शुरू में यही कह रहा था कि वो इलाज के नाते हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया हुआ है, वो बीमार थे इसमें कोई शक शुबा नहीं है, तो अगर कोई नॉर्मल बंदा भी जेल में इतने अरसा रहे तो वो बीमार हो सकता है। तो दूसरी जानिब कल रात जब इंटेलिजेंस की तरफ से, पाकिस्तानी इंटेलिजेंस की तरफ से इस बात की तस्दीक हुई है तो मीडिया में ये बात सामने आ गई है कि मुल्ला ब्रादर जो है वो रिहा हो चुका है। अब جہاں تک اس بات کی تعلق ہے کہ اس کی رہائی کس بات سے وابستہ ہے، یہ آج کی بات نہیں جو اس کی رہائی کی کوششیں ہو رہی ہے. اس کی رہائی کی کوششیں کئی بار افغان گورنمنٹ کی طرف سے ہو چکی ہے، اور افغانستان کی ہائی آفیشل جا کر خود ملا برادر سے ملی ہے. اسی ملاقات میں جب ملا برادر اخن سے افغانستان کے ہائی آفیشل مل رہے تھے تو اس وقت کی سفیر افغانستان میں صادق خان بھی موجود تھے، اس وقت کے کچھ صحافی حضرات بھی موجود تھے جو ملا برادر سے ان کی بات ہو رہی تھی رہائی کے افغان آفیشلز کی. تو ساتھ ساتھ ایک بات اور بھی تھا کہ اس وقت ملا برادر اس پوزیشن میں نہیں تھی تو وہ پیس کے ناطے کہہ رہا تھا کہ ہم پیس کے بدلے میں رہائی نہیں چاہتے، یا اگر کوئی طالبان کو تڑوانا چاہتے ہیں تو ہم رہائی نہیں چاہتے ہیں. اسی وقت کرزئی صاحب کا پالیسی یہ ہوتی کہ طالبان سے لوگوں کو الگ کر کے اس کے ساتھ صلح کیجیے. تو ملا برادر خود اس بات کے لیے تیار نہیں تھا، اور اس وقت کے افغان اور پاکستانی آفیشل نے مجھے یہ بات کی کنفرمیشن دے دیے ہوئے تھے. لیکن اب جو کہ بات کچھ اور طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے، زلمی خلیلزاد صاحب کی طرف سے جب پیس باتیں شروع ہوئی ہے پاکستان میں تو یہ سچویشن کچھ چینج ہے. یہ اب طالبان کے ساتھ صلح ہو رہا ہے، طالبان کو توڑنے کی اور ان لوگوں کے ساتھ صلح کی باتیں نہیں ہے. تو اس لیے شاید ملا برادر نے یہ آفر قبول کیا ہوا ہوگا، یا شاید وہ اس کے علاوہ اس میں استعمال ہونے کے لیے، یعنی صلح میں استعمال ہونے کے لیے اس کی رہائی ہوئی ہو. کیونکہ ملا برادر اخوان جی وہ خود طالبان کی صفوف میں بڑی اہم عہدیدار رہے تھے، لیکن اس وقت کے لوگوں میں سے کچھ لوگ رہ چکا ہے جو کہ خود ملا محمد عمر اخوند کے قریب تھے یا اس کی معاونین میں سے تھے. یہ تو ریل معاون تھا ملا محمد عمر اخوند، یا وزیر دفاع رہ چکے ہیں وہاں پہ، مختلف عہدوں پہ وہ رہ چکا ہے افغانستان میں. تو ان سب چیزوں کو مد نظر رکھ کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملا برادر کی رہائی جو ہے دونوں ممالک کے درمیان، جو کہ افغانستان کی خواہش تھی اور پاکستان نے رہا کی ہے، اس کو تعلقات پہ ضرور مثبت اثر پڑے گا. گرچہ اس اواخیر میں کندھار کا واقعہ ہوا ہے، اور خود اس واقعے کے اگلی تعلقات پاکستان کی طرف اٹھ رہا ہے یا لوگ کہہ رہا ہے، دوسری حالات کو ایک سائڈ پہ وہ افیکٹ کر رہا ہے نیگیٹو سائڈ پہ، تو دوسری جانب ملا برادر کی رہائی جو ہے وہ پازیٹیو سائڈ پہ افیکٹ کر رہا ہے. اور سب سے زیادہ فائدہ اس کو، یا سب سے زیادہ معلومات جو ہے وہ اس پروسیجر کی، وہ شاید خود خلیلزاد صاحب کی پروسیجر میں تھے جو کہ اس خطے کا دورہ کر چکا ہے اور جا چکا ہے. اب دوسری نشست پہ جب دوسرا نشست آ رہا ہے تو اس میں شاید ملا برادر اخوند کی کردار اہم ہو، لیکن بشرطے کہ ملا برادر کو طالبان اسی ملا برادر کے ناطے ایکسپٹ کر لے جو کہ پرانا ملا برادر تھا. اور جو کچھ بندی جو طالبان کی تاریخ میں جیل سے رہا ہو جاتے ہیں تو وہ طالبان اپنے سمجھتے ہیں لیکن اختیار نہیں دیتے، اسی کسی سائڈ پہ رکھتے. ان کی کہیں مثال موجود ہے، ابھی بھی افغانستان میں بھی ہے، پاکستان میں بھی ہے، قطر میں بھی ہے. تو اگر وہی پوزیشن نہیں دیا تو ملا برادر ایک کرامت پرزہ ہوگا اس صلح یا پیس پروسیجر میں. اگر وہی پوزیشن طالبان کی طرف سے دی دیا جائے تو پھر ملا برادر بھی
یعنی ان کی ریلیز کی جو سگنیفیکینس ہے، اہمیت، وہ اس کے انحصار اس پہ ہوگا کہ طالبان جو ہیں وہ کتنی اہمیت دیتے ہیں ملا برادر کو. آپ ہمارے ساتھ رہیے، بہت شکریہ آپ کا. علی اکبر مرزا صاحب، آپ کی جانب میں آنا چاہوں گی. رواں ہفتے ایک دفعہ پھر امریکی وزیر خارجہ جو ہے مائیک پامپیو، انہوں نے پاکستان سے کہا ہے کہ وہ اپنی سرزمین پر موجود جو دہشت گرد ہیں ان کے خلاف کارروائی کرے. یہ بتائیے گا کہ ملا برادر کی ریلیز سے اس وقت کسی حد تک جو تناؤ ہمیں نظر آ رہا ہے دونوں کنٹریز کے مابین، اس وہ میلٹ ڈاؤن کرنے میں کچھ مدد ملے گی؟
دیکھیے، یہ کاسمیٹک مدد تو مل سکتی ہے کہ جیسے دکھانے کے لیے کہ ہاں ہم نے دیکھیے ایک قدم اٹھایا اور ملا برادر کو رہا کیا، لیکن سبسٹینشل اس کی ویلیو کیا ہے وہ تو اگر جو جن پالیسیز سے امریکہ کو پاکستان کی جن پالیسیز سے شکایت ہے، اور پاکستان کو امریکہ کی جن پالیسیز سے شکایت ہے، ان پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے تناؤ میں کمی تو اسی وقت ہوگی. اب جیسے مثلا ابھی ٹرکی نے جو پادری وہاں پر امریکن پریسٹ جیل میں تھے ان کو رہا کیا, تو رہا کرنے کے ساتھ ہی فوراً تو کوئی تبدیلی تعلقات میں نظر آنا مشکل ہے. اس کو دیکھنا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے اور اس کا امپیکٹ کیا بنتا ہے, کیا ملا برادر کی رہائی کے بعد گفتگو شنید میں یا افغانستان کے مسئلے کی طرف کے حل کی طرف کوئی پیش رفت ہوتی ہے. ایک چیز میں اور بھی یہاں مینشن کروں کہ کیونکہ یہ کنفرم نہیں ہے کہ رہا ہوئے یا نہیں ہوئے, 100% کنفرم نہیں ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ ایک ہفتے پہلے رہا ہوئے ہوں, چند دن پہلے رہا ہوئے ہوں, لیکن اس کی خبر نیوز جو لیک کی گئی ہے پبلک میں آئی ہے اس کی بھی ایک ٹائمنگ ہوتی ہے. تو یہ اس ٹائم پہ کیوں اس نیوز کو لیک کیا گیا؟ ریسنٹلی جو افغانستان میں الیکشنز ہوئے ہیں اس میں طالبان کے کئی گروپس نے الیکشن کا بائیکاٹ کرنے کا جنہوں نے اعلان کیا تھا, انہوں نے کافی کاروائی دہشت گردانہ کاروائیاں کی ہیں اور بیسوں لوگ اس میں ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں. تو دیکھنا ہے, یہ بڑا ایک پیچیدہ افغانستان کا مسئلہ ہے, ظاہر ہے 17 سال سے یہ سلسلہ چل رہا ہے, تو 17 گھنٹوں میں یا 17 دن میں اس کا حل ہونا مشکل ہے. لیکن یہ کہ دیکھیں ایک قدم تو بہرحال ہے جو پاکستان نے اٹھایا ہے, لیکن ظاہر بات ہے کہ ملا برادر واحد شخص نہیں ہے جو پاکستان میں جیل میں ہے یا پاکستان میں خود جو دہشت گرد ہیں. پرابلم یہ اس مسئلے میں یہ ہے کہ ایک ملک کا دہشت گرد دوسرے ملک کے لیے مجاہد کی حیثیت رکھتا ہے, تو جو پاکستان کے لیے دہشت گرد ہیں وہ افغانستان کے لیے اور یا دوسرے ممالک کے لیے امریکہ کے لیے وہ جو ہیں اتحادی ہیں, اور جو ان کے لیے دہشت گرد ہیں وہ پاکستان کے لیے الائی ہیں. تو ایک بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے جس کو بہرحال گفتگو شنید سے حل ہونا چاہیے, اور امید ہے کہ کوئی پازیٹو صورتحال بہت جلد سامنے آئے تاکہ سب لوگ سکون سے آگے زندگی کا سفر جاری رکھ سکیں.
بہت شکریہ علی اکبر مرزا صاحب آپ کا, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر صاحب آپ یہ بتائیے گا, جس طرح میر ویس افغان صاحب نے کہا کہ یہ ابھی دیکھنا ہوگا کہ طالبان ملا برادر جو ہے ان کو وہ اہمیت دیتے ہیں جو 2010 سے پہلے ان کی تھی, اس پہ ڈیپینڈ کرے گا, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں افغان مذاکرات کی جب ہم بات کرتے ہیں اس میں ملا برادر کی رہائی جو ہے یہ کتنا ایک ٹرننگ پوائنٹ جو ہے ثابت ہو سکتا ہے؟
دیکھ لو, جہاں تک طالبان کے مطالبوں کا تعلق ہے تو سب سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ بھائی قیدیوں کی رہائی ہو, دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیڈرشپ کی بلیک لسٹ سے اس کو ریمو کرے تاکہ وہ آزادہ دانہ طور پر گھوم پھر سکے یا اپنی ڈپلومیسی یا بات چیت کر سکے. تو یہ جو دو چیزیں ہیں اس میں قیدیوں کا رہا کرنا یہ سر فہرست ہے, اور اگر ظاہر ہے کہ اس میں ملا برادر جو ہے ایک مرکزی حیثیت رکھتے ہیں, ان کے طالبان کے پہلے بھی شورا میں, پہلے ان کی لیڈرشپ میں اور وزارتوں میں اور اس کے علاوہ اس کی رائے میں مطلب ان کا بہت بڑا فائدہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان کا اگر یہ مطالبہ رفتہ رفتہ مزید بھی لوگ رہا ہو جاتے ہیں تو طالبان کے ساتھ جو میں نے بتایا کہ جو بات چیت کا رستہ ہے وہ کافی حد تک ہموار ہو جاتا ہے, اور پھر یہ بھی بات ہوئی ہے کہ طالبان اور امریکہ آپس میں ڈائریکٹ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہیں, اور تیسری بات یہ بھی ہے کہ افغانستان کا امن اور یہ ابھی سب پر رہا ہے کہ جنگ کے ذریعے ممکن نہیں ہے, تو جو ابھی امن کا راستہ ہے تو امن کے راستے کے لیے اس قسم کے قیدیوں کو رہا کرنا اور ان کے رہائی سے پھر فائدہ اٹھانا بات چیت کے لیے, یہ ایک برج کے ایک پل کی حیثیت رکھتا ہے. تو اگر یہ پل بنا ہے اور اس پل پر ابھی آنا جانا دونوں کا شروع ہو جاتا ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت بڑا قدم ثابت ہوگا. ایک تو یہ بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قندہار میں بھی واقع ہوئے اور اب اس کے جو منر صاحب کی جو اسٹیٹمنٹ ہے جو ریجنل کمانڈ کے چیف ہے تو کہ میں ٹارگٹ نہیں تھا, تو یہ طالبان تو امریکہ کے خلاف بھی لڑتے ہیں ان کے خلاف بھی, لیکن یہ بات کہنا کہ میں ٹارگٹ نہیں تھا اور رزاق جنرل رزاق جو تھے وہ ٹارگٹ تھے, اور ظاہر ہے کہ وہ مارے بھی گئے اس حملے میں. تو یہ بھی ایک بہت بڑی انڈیکیشن ہے اور کہ شاید در پردہ اور کوائٹ ڈپلومیسی سے بہت کچھ آگے ہو رہا ہے, کچھ انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے, اور اس انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں کچھ جو اس قسم کے عوامل ہے جو کہ رکاوٹ بن سکتے ہیں اور یا جو وہ عوامل ہے جو کہ معاون ثابت ہو سکتے ہیں, دونوں پر شاید کام ہو رہا ہے. یہ میں بات تھوڑا سا بین السطور کہہ رہا ہوں, اور اس لیے کہ اس چیز کا مجھے وصوف کے ساتھ نہیں کہہ سکتا, لیکن ہم جو تجزیہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ ان چیزوں کو پھر سامنے رکھ لیتے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ جو ان کی جو آلریڈی قطر میں جو آفس ہے وہاں پر جو طالبان لیڈرشپ ہے, اور اس کے علاوہ جو مختلف جو ملکوں میں وہ جاتے ہیں, تو ظاہر ہے کہ جب ملا برادر بھی اس میں شامل ہو جائیں گے جو کہ ادر وائز ان کا کافی کانفیڈنٹ اور بڑا وہ لیڈر رہا ہے, تو یقینی طور پر اس بات کو تقویت ملے گی کہ مطلب ہے کہ وہ پاکستان کے قید میں تھے, یہاں تک کہ گٹنو سے لوگ رہا ہو چکے ہیں اور بعد میں طالبان نے ان کو کافی پذیرائی بھی دی ہے اور ان کو اپنے صفوں میں بھی شامل کیا ہے, تو پھر تو یہ پاکستان کے قید میں تھے, اور ظاہر ہے اس کو تو زیادہ ہی بہتر طریقے سے طالبان لیں گے بھی اور اس کو مطلب کہ بات چیت کے لیے استعمال بھی کریں گے, اور نہ صرف وہ استعمال کریں گے بلکہ پاکستان کے بھی وہ نزدیک رہا ہے, تو ظاہر ہے کہ پاکستان جو فیسیلیٹیٹر کا کردار ادا کر رہا ہے, یہ کردار اس کے ذریعے ممکن ہو سکے گا.
جی بہت شکریہ آپ کا بریگیڈیئر سید نذیر صاحب, تھینک یو سو مچ. اور میر ویس افغان صاحب, آپ بتائیے گا یہ جو رہائی ہے ملا برادر کی, یہ دونوں ممالک جو ہیں افغانستان اور پاکستان, ان کے بیچ میں جو اعتماد کا فقدان ہے, اس کو کم کرنے میں کچھ کردار ادا کرے گا؟
شہناز, اگر رازی کی قتل کی تسمیم یا اس کی شہادت کی بات کوئٹہ سے بنتے ہیں آتے ہی, یہ افغان گورنمنٹ کہتے ہیں یا افغان انٹیلیجنس کی بات ہوتی ہے, افغان پریزیڈنٹ کی بات ہے, تو اگر اس کی تسمیم وہ ہار ہوتے ہیں اور پھر حملہ کندہار میں ہو جاتے ہیں, تو اس طرح چیزوں میں, اس طرح اوقات میں ملا برادر کی رہائی, تعلقات میں بہتری کہ اچھی وہ تعلقات کو بہتر نہیں کر سکتے. تو دوسری جانب اگر ہم دیکھ لیں, افغان حکومت میں کچھ یوں بھی ہے کہ اکثر طالبان جو وہ قطر جا چکی ہے, زیادہ تر پاکستان جو اب طالبان کی درمیانہ والی قیادت پہ زیادہ تر وہ انویسٹمنٹ کر رہا ہے, تو جو بڑی قیادتی کوئٹہ شورا یا وہ تھے اس پہ ابھی پاکستان انویسٹمنٹ نہیں کرتا, یہ افغان گورنمنٹ کی بات ہے. تو کہتے اس طرح حالات میں تو شاید ان بندوں کو ہاتھ میں رکھنے کے خاطر پاکستان یہی عمل کیا ہوا ہوگا, تو یہ تھیوریز ہے جو اس کی رہائی کے بارے میں سامنے آ جاتے ہیں. اور جہاں تک خود ملا برادر اخوند کی بات ہے, اب یہ پتہ نہیں چلتا کہ ملا برادر اخوند خود کس پوزیشن میں, کس حالات میں ہے. اس کی صحت اس وقت بھی ٹھیک نہیں تھی جو 3 سال پہلے ان کے ساتھ افغان افیشل نے ملاقات کی تھی, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. خود طالبان بھی یہ کہہ رہا ہے کہ ان کی روابط تو نہیں لیکن ان کی فیملی جو جاتے ہیں اس کی صحت ٹھیک نہیں ہے. اب اگر ایک بیمار بندہ رہا ہو جاتے ہیں اور وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو جاتے ہیں تو اس کی کردار کیا ہوگا؟ ہاں, لیکن اس کی نیم سے, اس کی پوزیشن سے, اس کی ابھی رہائی سے تو فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان شاید زیادہ فائدہ اٹھا لے اس سے بنسبت افغانستان, اور افغانستان کا اسی وقت البتہ یہ کرزی صاحب کا زیادہ دلی خواہش تھا کہ ملا برادر اخوند رہا ہو جائے, انہوں نے بہت ہی کوشش اس وقت بھی کی تھی. تو احمد ولی جب اس وقت زندہ تھے تو انہوں نے بھی یہی کہا تھا, اس پہ یہ الزام تھا کہ ملا برادر اخوند سے ڈائریکٹ رابطے میں ہے اور ملا برادر اخوند جو وہ صلح کی خواہاں ہیں, لیکن بعد میں یہ باتیں سامنے آ چکا ہے کہ ملا برادر اخوند اب وہ صلح کی خواہاں نہیں ہے. لیکن صلح کے لیے جو قدم امریکہ نے ابھی اٹھایا ہوا ہے اس کے لیے طالبان بھی خوشبین ہے, اس کے لیے افغانستان بھی خوشبین ہے. اب اگر سچ مچ پاکستان یہی چاہتے ہیں کہ افغانستان کا یہ لمبا لڑائی ختم ہو جائے, تو اس میں پاکستان کا کردار بھی بڑی اہم بات ہے. وہی طالبان جو پاکستان خود مان رہا ہے جن کی اس پر اثر رسوخ ہے, تو اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. گرچہ طالبان ابھی بات کرنے پہ خواہاں ہیں, وہ خود ڈائریکٹ انہوں نے رابطے بنائی ہوئی ہے, تو ایک تھیوری یہ ہے کہ اس رابطے کو کٹوانے کے خاطر تاکہ طالبان ملا برادر کی طرف چلے جائے, ملا برادر کو رہا کیا ہوا ہے. لیکن اس تھیوری میں زیادہ تر جان نظر نہیں آتے, شاید ہوگا شاید نہیں ہوگا. اب جہاں تک تعلقات کی بات ہے, میرے خیال سے وہی تعلقات جو بنے ہوئے تھے کچھ تین چار مہینے سے, سب ممالک کے دونوں ممالک نے اپنی منہ کو بند کیا ہوا تھا, وہ قندھار اٹیک نے واپس توڑ دیا. اشرف غنی نے واضح الفاظ میں یہ اس بات کو واضح کیا ہوا تھا کہ پاکستان ہمیں اپنی قاتلین دے دے, تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, تو اس نے تو منہ کھول دیا. ورنہ ان دونوں ممالک کے درمیان الزام تراشی کی ایک نان ریٹن معاہدہ ہوا تھا کہ ہم الزام تراشی سے گریز کرتے, ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے, ہم یہ کرتے ہم وہ کرتے. لیکن قندھار عملی کے بعد یہ سب کچھ ٹوٹ گئے. اور افغان گورنمنٹ یہ بھی کہتا ہے, یہ الزام بھی لگاتے ہیں کہ زیادہ تر وہی پاکستان کے جو حامی لوگ ہیں وہ اس بات کو ہوا دے رہا ہے کہ وہ وہاں پہ کیوں جو امریکن جنرل تھا وہ ٹارگیٹ نہیں ہوا. تو میلر تو کچھ حکام کے ساتھ میری بات ہو رہی تھی اسی واقعے کی بات, تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ اگر میلر پہ حملہ ہو جاتا تو ڈائریکٹ امریکن ہیلی کاپٹر اسلام آباد پہ اتر جاتے تھے, تو اس لیے میلر پہ حملہ نہیں ہوا. یہ ایک سوچ موجود ہے افغانستان میں. اب اس طرح سوچ میں جب سوچ یہی ہوگا, جب خیال یہی ہوگا, تو اس طرح حالات میں ملا برادر کی رہائی شاید اتنی ہی زیادہ فائدہ مند ثابت نہیں ہو جائے جتنا یا اس سے پہلے ہو جاتی تھی یا اس کی بات کچھ ایک مہینے کے بعد ہو جاتی تو شاید بہتر ہو جاتا, یا اس حملے سے اس اٹیک سے ایک مہینہ پہلے ہو جاتے تو شاید پھر بھی اثر کر لیتا. اب اس نیوز ہی نہیں بنتے پورے, یعنی بہت کم لوگ اس پہ, کیونکہ وہ بڑا نیوز ہے وہ جو قندھار میں پیش
جی وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا. اور یہی جو آپ بات کر رہے ہیں یہ علی اکبر مرزا صاحب کا بھی یہی کہنا تھا. بہت شکریہ آپ کا میر ویس افغان صاحب, تھینک یو سو مچ. اور سامعین اس وقت ہم اس سیگمنٹ کو سمیٹنا چاہیں گے, ایک بریک لیں گے, بریک سے واپس آ کر ہمارا نیکسٹ جو سیگمنٹ ہے جو $6 بلین کا پیکج ملا ہے پاکستان کو, اس پہ ہم بات کریں گے. اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ ایسے میں جب پاکستان نے $6 بلین جو ہیں سعودی عرب سے لیے ہیں, کیا وہ سعودی عرب اور یمن کے مابین ثالثی کا کردار ادا کر سکتا ہے یا کر سکے گا, اس پہ ہم بات کریں گے. پہلے لیتے ہیں ایک بریک.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں, پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے, دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اور اس سیگمنٹ میں ہمیں جوائن کریں گے پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, یہاں امریکہ سے ہمارے ساتھ ہوں گے. سیاسی تجزیہ کار ریپبلکن جماعت کے اب حامی ہیں ایم جے خان صاحب, اور ایک انڈیپینڈنٹ اینالسٹ مسعود عبدالی صاحب بھی یہاں یو ایس سے ہمیں جوائن کریں گے. لیکن پہلے ہم آپ کو سنوانا چاہیں گے وزیراعظم عمران خان کے جو ایک خاص مشیر ہیں, ایڈوائزر ہیں افتخار درانی صاحب, ان سے میری بات ہوئی ہے اور کچھ دیر پہلے, اور ان سے میں نے یہ پوچھا کہ جس طرح پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی طرف سے وزیر اعظم عمران خان کی تقریر پر شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے, اور ان اپوزیشن جماعت کے جو ارکان ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ سعودی حکومت سے قرض حاصل کرنا جو ہے وہ وزیر اعظم کی کامیابی نہیں بلکہ وہ ان کی ناکامی ہے. اس پہ انہوں نے کیا کہا؟ ساتھ ہی میں نے ان سے یہ بھی جاننے کی کوشش کی ہے کہ سعودی عرب کی جانب سے اس فنڈ جو دیا گیا ہے $6 بلین کا, اس کی شرائط کیا رکھی گئی ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں, آئیے سنتے ہیں.
دیکھیں جی, اپوزیشن کا کام ہے کہ وہ کرٹیسائز کرتے ہیں ہر گورنمنٹ کے ڈیسیجن کو, لیکن اس میں سبسٹنس کوئی نہیں ہے. تو ہم نے سوچا, ہماری حکومت نے, کہ جو مشکل فیصلے ہیں تھوڑا سا سوچ وچار کر کے اپنے دوست ممالک کو رجوع کیا جائے, اور اس میں ہم نے اپنے دوست ممالک کو رجوع کیا، پہلے بھی پرائم منسٹر گئے سعودی عربیہ، ان کو بتایا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ کا جو ایشو تھا وہ انہوں نے ہم سے ڈسکس کیا، اور ان کی انہوں نے اپنی دوستی نبھاتے ہوئے پاکستان کو ڈیفرڈ آئل پیمنٹ فار ون ایئر آف 3 بلین اور 3 بلین فار بیلنس آف پیمنٹ کے لیے انہوں نے کمٹ کیا. ابھی جو مبارکباد کی بات یہ تھی کہ پاکستان جب ہم نے حکومت لی اس وقت صورتحال ایسی تھی کہ پاکستان بالکل بیلنس آف پیمنٹ میں اور آگے جو مشکل 2-3 ماہ میں مشکل صورتحال میں تھا. مبارکباد اس چیز کی تھی کہ ہمیں کوئی کنڈیشنالٹیز نہیں دینی پڑی اور بغیر کنڈیشنالٹی کے ایک ہمیں بیل آؤٹ جو ہے وہ دیا گیا، ایک سپورٹ دی گئی جو کہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اس سے پہلے کم ہی ملتی تھی. یہ اس چیز کی مبارکباد تھی.
تو سعودی عرب جو اتنی بڑی رقم دے رہا ہے، کیا اس نے کوئی شرائط بھی اس کی رکھی ہیں؟
اس لیے تو مبارکباد دے رہے تھے کہ کوئی شرط نہیں ہے، کوئی شرط نہیں.
اوکے، یہ جو باتیں ہو رہی ہیں میڈیا میں کہ یمن کے معاملے پر کافی بات ہوئی ہے، اس بارے میں آپ سننے والوں کو کچھ بتانا پسند کریں گے؟
عمران خان صاحب سے بات ہوئی تھی اور ان کو انہوں نے ایک سالس کے کردار کے طور جو ہماری بیسیکلی جو فورن پالیسی ہے، اگر آپ عمران خان صاحب کو دیکھیں وہ پرو پیس ہے، اینٹی وار بندہ ہے نا، وہ مطلب کہ لیڈر ہے جو دنیا میں چاہتا ہے کہ امن ہو اور وہ سمجھتا ہے کہ نیگوسیشن سے مسائل حل ہوں. تو اس وقت جو امہ کی صورتحال ہے تمام میں، تو اس میں پاکستان نہیں چاہتا کہ کوئی اور ایشو ٹریگر ہو، کیونکہ اگر آپ ادھر دیکھیں سیریا میں دیکھ لیں، عراق کو دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، ایران کی اور ٹینشن چل رہی ہے یو ایس کے ساتھ، تو اس وقت ایک ایسکلیشن اور نہیں افورڈ کر سکتی عمہ. تو اس کے لیے ہم نے ایک سالسی کا کردار کی پیشکش کی ہے جو انہوں نے مان لیا کہ جی ٹھیک ہے آپ کر سکتے ہیں سالس کے طور پر.
تو سالسی سے یہاں پہ مراد کیا ہے؟ کیا کردار عمران خان صاحب جو ہیں وہ ادا کریں گے؟ آپ ایکسپلین کر سکتے ہیں؟
بیسیکلی آپ کو جب بھی آپ دیکھیں نا تھیری آف پیس کیا ہے، تھیری آف پیس یہ ہے کہ اب سٹیلمنٹ ہو جاتا ہے، دو پارٹیز جب آپ بلیڈ کر دیتی ہیں دوسرے کو، تو یو نیڈ این انٹروینشن، تھرڈ پارٹی انٹروینشن کرتی ہے جو کہ ان کو مذاکرات کے ٹیبل پہ لے کے آتی ہے اور انہوں نے ایشوز کو ریزالو کرتی ہے. تو ہم نے ایگزیکٹلی وہ تھرڈ پارٹی کا رول جو ہے، میڈیشن کا رول جو ہے، وہ ہم نے لیا.
سالسی کا کردار جو ہے وہ پارٹی ادا کر سکتا ہے جو نیوٹرل ہو. یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو سعودی عرب جو ایک پارٹی ہے اس نے $6 بلین آپ کو دیے ہیں، تو آپ کیسے نیوٹرل ہو کہ یہ سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں؟
لیکن نیوٹرلٹی پیسوں کے ساتھ تو نہیں کمپرومائز ہو جائے گی، کیونکہ نیچرلی دونوں پارٹیز کا انٹرسٹ کمپرومائز مطلب کہ اس کو میٹ کیا جائے گا، انٹرسٹ کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. نیچرلی ان کے جو کنسرن ہیں، کیونکہ پاکستان کوئی کوورشن تو یوز نہیں کر رہا نا، جی کوورسو میئرس نہیں لے کے جا رہا، وہ تو ان کو ٹیبل پہ بٹھا رہا ہے دو پارٹیز کو کہ جی یہ ایک انٹرسٹ ہے اما کا کہ آپ دونوں ریزالو کر لیں، کہ ایک بڑی فورس ہے اور ایک چھوٹی فورس ہے، چھوٹی فورس کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں کہ بڑی فورس کو کمپرومائز کے لیے کہ جی ٹھیک ہے لیٹس گیٹ ٹو دی ٹیبل اور اس مسئلے کو حل کر دیں. اس میں نیوٹریلٹی 6 بلین کے ساتھ تو کوئی ایسوسیٹ نہیں ہوتی، یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں مفروضہ ہے کہ جی کیونکہ پیسے دے دیے ہیں تو ہم زیادہ ان کو الائن ہو جائیں گے سعودی عربیہ کے ساتھ، لیکن نیوٹریلٹی کمپرومائز نہیں ہوتی، نیوٹریلٹی پرنسپلس پہ رہتی ہے. جو ڈیفائنڈ پرنسپل ہے، گیو اینڈ ٹیک جو اس میں ہوگا، آپ جو کہ ویکر پارٹی ہے اس کو سپورٹ کریں گے تاکہ اسٹرانگر پارٹی گیو ان کر کے دونوں آپس میں سال سے یہ کردار ادا کریں اور جو ان کو انٹرسٹ اس کو مینٹین کیا جائے.
اوکے، یہ پیسہ جو آپ کو ملا ہے سعودی عرب سے یہ کہاں پہ استعمال ہوگا؟
دیکھیں یہ بیلنس آف پیمنٹ ہے، ایک تو جو آپ آلریڈی ہم ڈیفیسٹ میں چل رہے تھے، جو ہمیں چاہیے تھے وہ 13-14 بلین ڈالر، پریسائسلی 12 بلین ڈالر جو ہمیں چاہیے تھے وہ ان میں سے ہوگا، اور دوسرا ڈیفرڈ آئل پیمنٹ ہے 3 بلین کی فار دی ایئر، تو نیچرلی وہ بھی ادھر یوز ہوگا. دیٹس دی کرائسس وی ہیو ایٹ دی مومنٹ.
تو یہ قرضہ جو ہے یہ کس طرح واپس کیا جائے گا؟ حکومت کا معاشی ویژن جو ہے وہ کیا ہے؟
ایکچولی اگر پاکستان کی اکانومی کو ریڈ کریں نا، یہ ساری امپورٹ بیسڈ ہے، تو ہماری حکومت کا جو ایفرٹ ہے وہ اس طرح ہے کہ جی ہم چاہ رہے ہیں کہ جی آپ اس وقت ایکسپورٹ لیڈ اکانومی بنے.
جی سامین، اور جیسے کہ شروع میں میں نے کہا کہ پاکستان میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں ان کی جانب سے وزیراعظم جو عمران خان ہیں ان کی تقریر پر شدید رد عمل جو ہے وہ سامنے آ رہا ہے. اس وقت سینیٹر مشاہد اللہ خان پی ایم ایل نون کے سینئر رہنما ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. السلام علیکم سینیٹر صاحب. سینیٹر صاحب, اس وقت یہ سب کے علم میں ہے کہ پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے اور پی ٹی آئی نے اس کا حل جو ہے وہ سعودی حکومت سے $6 ارب لینے کی شکل میں نکالا ہے, تو آپ کی جماعت سمیت دیگر جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ نکتہ چینی کس بات پہ کر رہی ہے؟
دیکھیے, پہلی تو بات یہ ہے کہ آپ نے پسند کر لیا پرسن شوکت ترین صاحب جو ان کے اس وقت ایڈوائزر بنے ہوئے, انہوں نے کہا کوئی ایسا چسرا کا بحران نہیں ہے جیسے پینٹ کیا جا رہا ہے. اور مجھے ایک بات بتائے نا کہ بحران کیسے ہو سکتا ہے, یہ کوئی پی کے کی حکومت تو نہیں تھی نا. پنجاب میں کام ہوا ہے, بجلی لے کے آئے ہیں, گیس لے کے آئے ہیں, بجلی کے کارخانے لگا دیے ہیں, 18.5 ارب روپے چھوڑے ہیں جبکہ ہمیں 2013 میں 3.5 ارب ملے تھے. تو بحران کہاں سے ہو گیا؟ بحران تو یہ ہے کہ 18.5 ارب ان کے حوالے کیے ہیں, اس وقت 8.5 ہیں. یہ ان کی اپنی حرکتیں یہ نہیں دیکھتے, یہ ہر بات جو ہے نا اس پہ اپوزیشن پہ ڈال دیتے ہیں ماضی کی حکومتوں پہ. ہم نے کبھی بھی ماضی کی ہمیں 2013 میں بڑے برے حال میں ملا تھا, ہم نے نہیں ڈالا تھا, ہم نے مینج کیا چیزوں کو. تو بات یہ ہے کہ یہ بڑا آسان ہوتا ہے کہ اپنی نا اہلی, اور یہ تو ثابت ہو گیا نا چند ہی دنوں میں کہ ان سے زیادہ نا اہل حکومت جو کہ زبردستی لائی گئی ہے جس کو پاکستان کے عوام نے منتخب نہیں کیا, اور یہ بھی ثابت ہو چکا ہے ان بائی الیکشن میں کہ یہ ان کو لوگوں نے ووٹ نہیں دیے تھے, انہیں جو لے کے آئے وہ ایک علیحدہ سبجیکٹ ہے. تو انہیں تو اپنی بہت زیادہ اہلیت ثابت کرنی چاہیے تھی, ان کو تو لا کے بٹھایا گیا ہے باقاعدہ. تو انہوں نے ایسے ایسے یہ بیان دیتے ہیں کہ ان بیانوں سے معیشت جو ہے نا وہ تباہ ہوتی ہے, ان بیانوں سے زر مبادلہ کے ذخائر ختم ہوتے ہیں, ان بیانوں سے جو ہے اسٹاک ایکسچینج گرتی ہے, ان کے بیانوں سے, ان کے وزیر خزانہ کے, ان کے وزیر اعظم جو پپٹ وزیر اعظم ہے. تو بھائی اپنی اداؤں پہ غور کریں گے تو انہیں کچھ صحیح چیزیں نظر آئیں گی. لیکن ہر بات اگر آپ مثلا سعودی عرب گئے واپس آ کے کہہ رہے ہیں کوئی این آر او نہیں ہوگا, این آر او آپ ہوتے کون ہیں دینے والے؟ آپ خود این آر او لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, یہ جو پپٹ وزیر اعظم بنے ہیں یہ این آر او کے نتیجے میں بنے. لندن بنا پلان این آر او تھا, لیکن ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ جو کام یہ خود کرتے ہیں وہ دوسرے پہ ڈال دیتے ہیں تاکہ انہیں کوئی کہے نا بھائی تم نے این آر او کیا, آپ ہوتے کون ہیں این آر او دینے والے؟ این آر او دینے والے کچھ اور لوگ ہوتے ہیں.
جی, لیکن یہاں پہ واپس جو معاشی صورتحال ہے اس جانب ہم آنا چاہیں گے, کیونکہ زیادہ جو نکتہ چینی ہے وہ عمران خان اور ان کی جماعت جو ہے اس پر اس وجہ سے کی جا رہی ہے کہ انہوں نے سعودی عرب سے یہ فنڈ جو ہے کیوں لیا. لیکن ہمیں معلوم ہے کہ 2014 میں سعودی عرب کی جانب سے $1.5 ارب جو ہیں وہ نواز شریف صاحب کو بھی ملے تھے. تو یہی میں جاننا چاہوں گی کہ نکتہ چینی کی وجہ کیا ہے, اور اگر آج آپ کی جماعت ہوتی تو وہ اس جو معاشی مسائل ہیں اس سے نکلنے کا کیا راستہ وہ اختیار کرتے؟
پہلی بات تو یہ ہے کہ جب 2013 کے جو حالات تھے وہ 2018 کے نہیں تھے, اور جو بھی اگر کچھ مسائل بھی پیدا ہوئے ہیں تو وہ ان کے دھرنوں ورنوں کی وجہ سے ہوئے ہیں نا. آج انہیں سعودی عرب بھی یاد آ گیا, کل جب یمن میں فوج بھیجنے کی بات تھی تو یہ سب سے زیادہ تو مخالفت یہ کرتے تھے, آج انہیں چائنا یاد آ رہا ہے. دیکھنا یہ ارریسپانسیبل لوگ ہیں. اب یہ کس منہ سے چائنا جائیں گے جس کے صدر کو انہوں نے آنے نہیں دیا تھا, جس کے سفیر نے ان کو کہا تھا کہ بھائی ایک ہفتے کے لیے سسپینڈ کر رہا ہوں اپنا دھرنا, انہوں نے نہیں کیا تھا. انہوں نے سی پیک کی مخالفت کی, ابھی بھی کر رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ سعودی عرب کی نواز شریف نے وہاں انویسٹمنٹ کانفرنس جس میں انوائٹ ہی نہیں تھے, یہ زبردستی گئے ہیں وہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کیا دنیا کی تاریخ میں کسی حکمران نے یہ نہیں کہا ہوگا کہ ہمیں پیسے چاہیے اور ہم بہت ڈیسپریٹ ہیں, ہمارے پاس قرضے ہیں. بھائی وہ انویسٹمنٹ کانفرنس ہے, کیا نواز شریف نے یہ بات کی تھی؟ نواز شریف کو تو انہوں نے گفٹ کیا تھا $1.5 ارب, ٹھیک ہے, اور وہ 98 میں بھی انہوں نے تیل دیا تھا, یہ تو نئی بات نہیں ہے. اچھا, لیکن نواز شریف یہ نہیں کہتا تھا کہ میں اگر آئی ایم ایف کے پاس مجھے جانا پڑا تو میں خودکشی کر لوں گا, یہ تو یہ کہتے تھے نا. اس میں فرق ہے, نواز شریف کے اگر پیچھے یہ چل رہے ہیں, نواز شریف کے نقش قدم ہی پہ چلنا ہے, جس کو یہ بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں کہ نواز شریف چونکہ گیا تھا ہم بھی گئے. تو بھائی یہ سارا آپ انقلاب جو لا رہے ہیں, انصافی انقلاب, یہ نواز شریف کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے لا رہے ہیں. اور اگر نواز شریف کے نقش قدم پہ چلنا تھا تو لنڈن پلان کیوں کیا تھا؟ کیوں این آر او کیا تھا ان قوتوں سے جو آپ کو لے کے آئی ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ یہ بےچارے جو ہیں بندر کے ہاتھ میں ادرک ہے, ان کو پتا ہی نہیں اس حضرت کے ساتھ کرنا کیا ہے. ان کے پاس یہ کہتے تھے 200 ماہرین ہیں, کوئی ماہر نظر آیا آپ کو ان کے اندر سے؟ مطلب کہ ایسے ایسے ماہر ہیں جنہیں کچھ پتہ ہی نہیں آئے کہ
بہت شکریہ جی سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب, بہت شکریہ. آپ کا جو موقف ہے, آپ کی پارٹی کا موقف, وہ ہم جاننا چاہ رہے تھے. تھینک یو سو مچ وقت دینے کا, بہت شکریہ جی. ایم جے خان صاحب اور مسعود عبدالی صاحب دونوں اس وقت لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. ایم جے خان صاحب, آپ سے میں جاننا چاہوں گی, یا ابھی کچھ دیر پہلے جو عمران خان کے ایڈوائزر ہیں افتخار درانی, ان سے میری بات ہوئی. ان کا یہ کہنا ہے کہ جو سعودی عرب نے 6 بلین ڈالر دیے ہیں پاکستان کو, وہ بغیر کسی شرط کے دیے ہیں. آپ اس پہ یقین کر سکتے ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ موقع دینے کا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان میں واقعی معاشی بحران ہے اس وقت. روپیہ دیکھیں آپ کا 125 سے گر کے 133-134 پہ پہنچ گیا ہے, اور بہت جو یہ کرپٹ لوگ جن سے بڑی مشکل سے قوم نے جان چھڑائی ہے, انہوں نے قوم کو لوٹ لیا. قوم کے پیسے, چاہے وہ ایڈ کے پیسے تھے, چاہے وہ بزنس کے پیسے تھے, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے پیسے تھے, چاہے وہ کسی قرضے کے پیسے تھے, وہ سب انہوں نے لوٹ مار کر کے پاکستان کو خلاص کر کے چھوڑ دیا ہے. عمران خان صاحب یا موجودہ حکومت جو ہے, ظاہر ہے حکومت کو اپنی انٹرسٹ میں چلنا پڑتا ہے, ملک کے انٹرسٹ میں چلنا پڑتا ہے. تو ان کا انٹرسٹ, پاکستان کا انٹرسٹ اس وقت یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا میں جو اتنے بھی بڑے مسئلے ہو رہے ہیں, جیسے سعودی عرب کے اور ترکی کے مسئلے ہیں, یہ یمن کے مسئلے ہیں, ان میں اپنی یو نو انفلوئنس کرنا شروع کر دے. پاکستان کو تو اپنے حالات دیکھنے ہیں, اور ان حالات کو دیکھتے ہوئے اگر سعودی عرب سے 6 بلین ڈالر ان کو مل رہے ہیں, تو یہ ایک ضرورت ہے, وقت کی ضرورت ہے, معاشی ضرورت ہے, قوم کی ضرورت ہے, اور ایک اچھا قدم ہے, اور اس کو ان کو استعمال کرنا چاہیے. دوسری صورت میں ان کے پاس IMF کے بھی راستے ہیں اور چائنا کے بھی راستے ہیں, دوسری چیزیں ہیں, مگر ان کے اوپر پریشر ہے بہت زیادہ. امریکہ کا پریشر ہے کیونکہ چین سے جو تعلقات بڑھ رہے ہیں وہ امریکہ کو پسند نہیں آ رہے, تو امریکہ کا بھی پریشر ہے کہ IMF کی کنڈیشن میں ایسی چیزیں ہوں جس میں چین کے جو ہے پیسے وہ واپس نہیں کیے جائیں. تو یہ ایک بہت بڑے مسئلے سے کا شکار ہے, اور میں نہیں سمجھتا کہ جو اپوزیشن کے لوگ جو باتیں کر رہے ہیں وہ اس قابل ہیں کہ ان سے بات بھی کی جائے. انہوں نے ملک کو لوٹ لیا. جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلی حکومت کو, جب ہماری حکومت آئی تھی ہم نے اس کو تنقید نہیں کی تھی, تو وہ ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے, سارے جب چور اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ ان کا ایک دوسرے کے اوپر تنقید نہیں کی جاتی, وہ ایک دوسرے کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. یہی انہوں نے کیا. اس وقت عمران خان کی اور موجودہ حکومت وہ اپنی بھرپور کوشش کر رہی ہے, اور ہمیں چاہیے خاص کر جو پاکستانی امریکن ہے کہ وہ ان کے حق میں بہتری کی دعا کر کے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنا حق ادا کرے, اپنی انویسٹمنٹ بڑھائیں, اپنے فورن ایکسچینج پاکستان میں.
لیکن یہاں پہ ایم جے خان صاحب, کیا یہ مناسب ہے کہ باقی جو پاکستان کے سیاستدان ہیں ان کو کرپٹ قرار دینا, اور عمران خان کو جن کو کہ آئے ہوئے ابھی کچھ ہی ماہ ہوئے ہیں, انہیں کرپشن کی اسکیل پر ہم جانچ سکتے ہیں اس وقت؟
جی بالکل جانچ سکتے ہیں, کیونکہ ایک انسان کی پوری زندگی کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. عمران خان صاحب سے چاہے سیاسی طور پہ متفق ہوں یا نہ ہوں ان کے, مگر ان کے اوپر ان کے دشمن بھی کرپشن کا الزام نہیں لگاتے. اگر آپ ان کی دیکھ لیں کہ انہوں نے اپنی ساری جو ہے چیزیں سامنے کھول کے رکھی ہیں, سارے ان کے ایسٹس پاکستان میں ہیں, کبھی وہ باہر ملک سے پیسہ نہیں لے جانا چاہتے. انہوں نے جو شوکت خانہ ہاسپٹل بنایا اس میں انہوں نے ایمانداری کا,
لیکن ان پر یہ الزامات ضرور ہیں کہ ان کے پارٹی کے اندر جو کرپٹ لوگ ہیں ان کے خلاف جو کاروائی ہونی چاہیے تھی ابھی تک عمران خان صاحب نے نہیں کی ہے. کتنی اس میں صداقت ہے, یا پھر اس کو اپوزیشن جماعتوں کی جانب سے سیاست کا ایک حصہ جو ہے وہ قرار دیں یا نہیں, یہ ایک اور موضوع ہے. ایم جے خان صاحب ہمارے ساتھ رہیے. مسعود عبدالی صاحب سینئر صحافی اینالسٹ ہیں یہاں امریکہ میں, ان کی جانب جانا چاہیں گے. السلام علیکم مسعود عبدالی صاحب.
وعلیکم السلام.
مسعود عبدالی صاحب, آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ وہ سعودی عرب اور یمن کے مابین سالس کا کردار جو ہے وہ ادا کریں گے. کوسچن یہاں پہ یہ ہے کہ ایسے میں جب ایک پارٹی سے آپ 6 بلین ڈالرز لیتے ہو, تو کیا آپ سالسی کا کردار جو ہے وہ ادا کر سکتے ہیں ایسی صورتحال میں؟
دیکھیں شہناز, پہلی بات, خود کردار کے سالس کے لیے جو غیر جانبدار ہونا ضروری ہے, لیکن خیر دنیا میں مثالیں موجود ہیں, مثلا امریکہ اپنے آپ کو سالس کہتا ہے مشرق وسطی میں, حالانکہ اس کی حمایت جو ہے دام در میں غزہ سخن اسرائیل کے ساتھ ہے, تو یہ ہو سکتا ہے. لیکن میں دوسرے پہلو سے بات کر رہا ہوں.
جی.
بات یہ ہے کہ مجھے تو اس معاملے میں کہ جب یہ لفظ آیا وزارت عمران خان صاحب کی طرف سے کہ سعودی عرب اور یمن میں مصالحت کرائیں گے, تو مجھے واقعی اندازہ ہوا کہ ان کو تو ایسا لگتا ہے کہ شاید ادراک ہی نہیں ہے بنیادی مسئلے کا. یہاں تنازع سعودی عرب یمن کا نہیں ہے, یمن کے جو صدر صاحب ہیں عبدالرب منصور ہادی صاحب, آپ نے معلوم ہوگا
وہ تو
سعودی عرب میں رہتے ہیں, ان کو سب سے نکال ان کو یمن سے نکال دیا گیا ہے, ان کے ملک پر تو حوتیوں نے قبضہ کر رکھا ہے, اور اس کی ساری لڑائی جو ہے سعودی عرب کی بلکہ خلیجی ممالک کی وہ حوتیوں سے. یہ تنازع دراصل اب سعودی عرب یعنی خلیج اور ایران کا ہے. اگر پاکستان کو مصالحت کرانی ہے, پاکستان کو ثالثی کردار ادا کرنا ہے, تو اسے ایران اور سعودی عرب میں مصالحت کرانی پڑے گی. ایران اور یمن کا کوئی تنازع ہے ہی نہیں, اس لیے کہ یمن کی حکومت تو سعودی عرب کی حامی ہے, اور بلکہ یمن کے صدر امریکہ اس میں یہاں وہاں رہتے ہیں سعودی عرب میں, اور الزام یہی ہے کہ وہ کٹپتلی ہیں, یمن کی حکومت کٹپتلی سعودی عرب کی, جس کے خلاف حوتیوں نے بغاوت کی, اور حوتیوں کو وہ آزادی کی تحریک کہتے ہیں, ایران کی حمایت کر رہا ہے. تو یہ تنازع تو ایران اور سعودی عرب کا ہے, یہ تنازع یمن کا اور سعودی عرب کا ہے ہی نہیں. مجھے سمجھ میں نہیں آتا عمران خان صاحب نے اتنی بڑی بات یعنی کیسے کہہ دی. اس سے تو مجھے اندازہ ہی ہوتا ہے کہ ان کو بنیادی مسئلے ہی کا پتہ نہیں ہے مشرق وسطی کا.
تو لیکن اگر یمن کی جگہ ہم ایران کو لیتے ہیں, کیا ایران اور سعودی عرب کے مابین ایک غیر جانبداری کا کردار جو ہے وہ پی ٹی آئی کی حکومت ادا کر سکتا ہے؟
بالکل نہیں کر سکتی. مجھے اندازہ کریں کہ آپ اپنے آپ کو ایران کی جگہ پر رکھ کے سوچیں, ایران کی اس وقت معاشی بحران کا سامنا ہے, اس کے لیے یعنی زندگی موت کا مسئلہ ہے, اس کا تیل نہیں بکے گا. آپ کو مانے 4 نومبر کے بعد جو ڈیڈ لائن دی ہے ٹرمپ صاحب نے, اس کے بعد تو وہ انہوں نے کہا کہ میں اس کا ایک قطرہ تیل باہر نہیں جانے دیں گے. اس کے اور اس جو کمی ہو رہی ہے 4 ملین تقریباً 40 لاکھ بیرل تیل, وہ 4 ملین بیرل تیل جو پروڈیوس کرتا ہے 40 لاکھ بیرل, اس سب کی کمی کو سعودی عرب دور کر رہا ہے. تو ایک لحاظ سے سعودی عرب جو ہے وہ تو اگر یعنی ایران تو یہ کہتا ہے کہ سعودی عرب اس کے پشت میں خنجر بھونک رہا ہے, تو آپ ایک ایسے ملک سے جس سے آپ نے دوستی کی ہے, جس سے آپ 6 ارب ڈالر آپ کو دے رہا ہے. پھر دیکھیں میں ایک اور بات کہتا ہوں, یہ بات بالکل کہی جا رہی ہے بڑے زور کے ساتھ کہ صاحب بغیر کسی شرط کے قرضہ ملا ہے. میں اس موقع پہ سے یہ بات کہتا ہوں جو صدر نکسن نے کہا تھا, دیر از نو فری لنچ. دنیا میں کہیں پر بھی امداد بغیر کسی شرط کے نہیں ملتی. میں اس بات کو ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ سعودی عرب نے ساری کی ساری جو مدد کر, اول بات تو مدد نہیں کر رہا, وہ پاکستان جو تیل خرید رہا ہے وہ تقریباً بازار سے $4 پر بیرل مہنگا خریدے گا, اس لیے کہ امریکہ پاکستان کو جو ریٹ دیا جا رہا ہے سعودی کی طرف سے وہ سعودی عرب یعنی اوپیک باسکٹ کی پرائس ہے, جو مڈل ایسٹ باسکٹ پرائس ہے $3.5 زیادہ ہے. تو پاکستان تو ویسے بھی ہر بیرل کے اوپر $3 سے $4 اضافی ادا کرے گا اس رعایت کے لیے جو پاکستان کو مل رہی ہے ادھار کی صورت میں. تو میرا خیال ہے کہ ایران کے ساتھ, ایران جو ہے پاکستان کو کبھی بھی سالس تسلیم نہیں کر سکتا جب تک پاکستان جو ہے وہ اس معاہدے کا حصہ ہے.
جی بہت شکریہ آپ دونوں مہمانوں کا. لیکن ایک اور موضوع پہ آپ دونوں سے میں بات کرنا چاہوں گی. ایک مختصر بریک لیتے ہیں اور بریک سے واپس آ کر پروگرام کو آگے بڑھائیں گے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں,
پڑھیے دیکھیے سنیے سیو کیجیے فالو کیجیے.
دور جانے کی ضرورت نہیں, وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو اسٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں.
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو اب ایپ اسٹور پر بھی دستیاب ہے.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
جی سامعین, وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سن رہے ہیں پروگرام جہاں رنگ, میں ہوں آپ کی میزبان شہناز نفیس. اس وقت دو ہمارے ساتھ تجزیہ کار موجود ہیں ٹیلی فون لائن پہ. ایم جے خان ہیں جو ریپبلکن پارٹی کے حامی بھی ہیں, تجزیہ نگار بھی ہیں, اور سینئر صحافی اور تجزیہ کار مسعود عبدالی صاحب بھی لائن پہ ہمارے ساتھ ہیں. ایم جے خان صاحب, سب سے پہلے آپ بتائیے گا یہ جو معاملہ ہے اور یہاں امریکہ کے اندر سیاسی رہنماؤں کو ڈاک کے ذریعے دھماکہ خیز مواد جو ہے وہ بھیجا جا رہا ہے, یہ اس اصل صورتحال جو ہے وہ کیا ہے, معاملہ کیا ہے؟
جی میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ تو پہلی بات سے ہمیں پرزور کنڈیم کرنا چاہیے اس طرح کے واقعات کو, اور یہ بہت ہی ٹیررسٹ واقعات ہیں. اور پرابلم یہ ہے کہ امریکہ میں پولیٹیکل ڈویژن بہت زیادہ ہو گئی ہے, اور اس کی جو بات چیت کا جو انداز ہے اور جو تقاریر ہیں خاص طور پہ ہمارے پریزیڈنٹ صاحب کی, وہ بہت ہی زیادہ ایکسائٹ کرتی ہیں لوگوں کو دونوں طرف سے. جو ان کے مخالف ہیں ان کو ایکسائٹ کرتی ہیں کہ جناب وہ بہت زیادہ اس کے خلاف بات چیت کرے, اور جو ان کے حامی ہیں ان کو تقویت یہ ملتی ہے کہ شاید یہ طریقہ جو ہے یہ ایک نارمل طریقہ ہے. انہوں نے نارملائز کر دیا ہے اپنے اپوننٹس کو کے بارے میں اس طرح کی شدت سے بیان دینے کا. اور ظاہر ہے جب پریزیڈنٹ صاحب, یہ لیڈر کوئی بھی جب بات کرتا ہے تو اس کا اثر ہوتا ہے, اس کی بات کا اثر ہوتا ہے جس کو بلی پلپٹ کہا جاتا ہے. اور اللہ نہ کرے کہ کوئی ایسے لوگ اس کے پیچھے ہوں جو کہ ٹرمپ صاحب کے حامیوں میں سے ہیں, مگر کچھ بعید نہیں کہ کون.
لیکن کچھ عرصہ پہلے تو صدر ٹرمپ جو ہے ان کو بھی کچھ ایسا خط جو ہے موصول ہوا تھا.
جی, تو یہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ ڈویژن جو ہے امریکہ میں, پولیٹیکل ڈویژن, یہ اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اسٹیٹسمینشپ نہیں دکھائی جا رہی ٹاپ لیڈرشپ میں امریکہ میں, کہ جس سے کسی طرح سے قوم کو یونائٹ کیا جائے. لیکن پولیٹیکل ڈویژن ہوتے ہیں, ایشوز پہ ڈویژن ہوتے ہیں, مگر اگر ہسٹری میں اگر آپ دیکھیں تو امریکہ کی ہسٹری بہت واضح ہے کہ کانگریس میں, سینٹ میں, وائٹ ہاؤس میں مل کے کام کیا ہے ملک کی بہتری کے لیے. مگر اس وقت جو ڈویژن ہے اس کو بہت زیادہ, وہ کہتے ہیں نا کہ آگ پہ تیل چھڑکا جا رہا ہے, اور یہ ایک بہت خطرناک سچویشن ہے جس کے بہت زیادہ نتائج اور بھی خراب ہو سکتے ہیں. اور یہ جو واقعات کل ہوئے ہیں کہ دو پاس پریزیڈنٹ کے پاس اس طرح کی چیزیں گئی, سی این این کے پاس گئی, اور پرانے آفیشلز کے پاس گئی, بزنس مین کے پاس گئی, تو یہ بہت ہی خطرناک واقعہ ہے.
بالکل مسرور عبدالی صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا یہ ٹیروریزم کے ساتھ اس کو جوڑا جا سکتا ہے, یا پھر آپ بھی ایم جے خان صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہ یہاں امریکہ میں جو پولیٹیکل ڈویژن ہے جس طرح بڑھ رہی ہے یہ اس کا نتیجہ ہے؟
دیکھیں, یہ خالی پولیٹیکل ڈویژن واقعی نفرت انگیز بیانیہ ہے جو گزشتہ کئی مہینوں سے, یعنی جب سے یہ مڈ ٹرم کی انتہائی مہم شروع ہوئی ہے, صدر ٹرمپ مسلسل جو ہے وہ ایک نفرت انگیز بات کر رہے ہیں. جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ گزشتہ سال ایک کانگریس مین کی اور ایک صحافی کی لڑائی ہو گئی تھی, تو انہوں نے اس بار انتخابی مہم میں کہا کہ ہاں میں اس کی حمایت کرتا ہوں, ایسا ہی ہونا چاہیے. اسی طرح وہ بار بار فیک میڈیا وہ کہتے رہتے ہیں, مسلسل وہ بات اس طرح ہی کرتے ہیں, بعض اوقات وہ سی این این کے لوگوں کو اس کے سوال کے جواب نہیں دیتے. اچھا, لیکن دیکھیں ان کو خود بھی احساس اس بات کا ہوا, اس لیے کہ کل جو وسکانسن میں انہوں نے انتخابی جلسہ کیا اس میں ان کا ٹون بالکل تبدیل ہوا تھا. انہوں نے بڑے واضح طور پہ کہا تھا انہوں نے کہ ہمیں مہمانہ رویہ رکھنا ہوگا, اور مہذب معاشروں میں تشدد کے بجائے اختلافات بیلٹ باکس پہ طے ہوتے ہیں, جو باقی جمہوریت کا طریقہ ہے. تو یہ مجھے اندازہ ہوا کہ یہ خود ان کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ اس وقت جس بڑے پیمانے پر یہ دیکھیں, یہ واقعات دہشت گردی ابھی تو نہیں ہے کہ تمام جو ہے وہ لفافے پکڑے گئے اور واقعہ نہیں ہوا, لیکن ظاہر سی بات ہے کہ یہ یعنی یہ مس ایپ ہے, یعنی جسے کہتے ہیں کہ اتفاق ایسا ہوا, اس میں ہو سکتا ہے کہ مس ہو جاتا اور لوگوں کے گھروں پہ پہنچ جاتا, پھر یہ سلسلہ اگر چل نکلا. پھر ایک اور جو اہم بات ہے وہی کہ اس وقت جتنے واقعات جتنے یعنی پیکج آئے ہیں یہ سارے کے سارے ان لوگوں کے ہیں جو شدید تنقید کرتے ہیں صدر ٹرمپ کے اوپر, یعنی خصوصاً میکسین واٹر صاحب, یعنی وہ تو انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ وہ امپیچ کریں گی ان کو, تو یہ ڈیموکریٹک پارٹی کے لوگوں پر ہو رہا ہے. پھر کل جو ہے یعنی جو بائیڈن کے آج صبح یعنی جو بائیڈن صاحب کے گھر پہ بھی آیا, تازہ ترین خبر یہ ہے کہ اوباما کو جس شخص نے بھیجا ہے وہ شخص گرفتار ہوا ہے, اس کے بارے میں بھی یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ یعنی تحقیقات ہو رہی ہے.
یہی میں آپ سے جاننا چاہ رہی تھی کہ ایف بی آئی کی جانب سے اس معاملے کی تحقیقات جو ہے وہ ہو رہی ہے, تو اپڈیٹس جو ہیں اس حوالے سے کیا ہے؟ ایک شخص کی تو آپ نے بات کی جس نے سابق صدر اوباما کو بھیجا تھا خط, اس کو پکڑا گیا, مزید کیا اپڈیٹس ہیں اس حوالے سے؟
دیکھیں, اس میں بہت سی چیزیں جو ہے نا, یعنی مماثلت نظر آ رہی ہے واقعات کے اندر, وہ 6 سٹیمپ لگی ہوئی ہے ایک ہی طرح کی امریکن فلیگ والی, یعنی سب سے اندازہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ کوئی جو نیشنلسٹ ہے, آپ دیکھو گے خود, یعنی اب تو ماشاء اللہ ٹرمپ صاحب خود بھی کہتے ہیں میں نیشنلسٹ ہوں, تو میرا خیال ہے کہ یہ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی دائیں بازو کا, میرا اپنا تجربہ دائیں بازو کا کوئی انتہا پسند ہے, ضروری نہیں کہ وہ ریپبلکن پارٹی کا حامی ہو یا ان کی مرضی سے کر رہا ہو, لیکن جو بیانیاں ان کا ہوتا ہے جو تقریرن کی ہوتی ہیں, جس طرح سے مسلسل ملک دشمن, دیکھیں نا یہ تو ملک دشمن قرار دیتے ہیں ڈیموکریٹ پارٹی کو, یہ پریس کو, فیک نیوز کو ملک کا دشمن قرار دیتے ہیں, تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ یہ ہو رہا. ابھی تک ظاہر سی بات ہے وہ شخص جو گرفتار ہو چکا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے گرفتار ہوا ہے, اس سے تحقیقات ہوں گی, اس کے بعد ہی پتا چلے گا تبھی
معاملہ جو ہے وہ کیا ہے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ مسرور عبدالی صاحب آپ کا, ایم جے خان صاحب آپ کے بھی ہم شکر گزار ہیں. سامعین اس کے ساتھ ہی شہناز نفیس کو نیکسٹ ویک تک اجازت دیجیے, اللہ حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.
آج کل دنیا بھر میں اسلامی طرز کی بینکاری میں اضافہ ہو رہا ہے. ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے مطابق خاص طور پر افریقہ میں اس کی مقبولیت بہت بڑھ گئی ہے. اس نظام میں سود لیا اور دیا نہیں جاتا بلکہ اپنی ذاتی ملکیت والے اثاثوں کو ضمانت کے طور پر پیش کیا جاتا ہے. اس بینکاری نظام میں شراب اور جوئے جیسے کاروباروں میں سرمایہ کاری نہیں کی جاتی. ساؤتھ افریقہ براعظم افریقہ کا کاروباری مرکز ہے اور وہاں پر اسلامی بینکاری اقلیتی مسلمان کمیونٹی میں مقبول ہو رہی ہے جن میں اکثریت جنوبی ایشیائی افراد کی ہے. جوہانسبرگ سے وائس آف امریکہ کی نمائندہ انیتا پاول کی رپورٹ کی تفصیل پیش ہے. جب فرحان موتیار نے خاندانی کاروبار سنبھالا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کچھ مختلف انداز میں کام کیا جائے. انہوں نے اپنے والد کو آمادہ کیا کہ وہ روایتی بینکاری کی بجائے اسلامی بینکاری نظام کے ساتھ کاروبار کریں. جوہانسبرگ میں سب سے پرانے انڈین مال میں وہ 4 عشروں سے عروسی ملبوسات کا کاروبار کرتے ہیں. فرحان موتیار کہتے ہیں کہ یہ ایک آسان عمل تھا, ان کو بینک بھی تبدیل کرنا نہیں پڑے کیونکہ ملک کے بڑے بڑے بینکوں نے اسلامی بینکاری کی پیشکش کر رکھی ہے.
Just by changing a few things in the way Islamic banking versus conventional banking,
اس برائڈل ورلڈ کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کچھ چیزوں میں تبدیلی ضرور کرنا پڑی اور روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کو اپنانے میں کوئی دقت نہیں ہوئی. اس سے فرق پڑتا ہے. بنیادی طور پر روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری میں تبدیلی ہوتی ہے جہاں وہ آپ کی رقم پر سرمایہ کاری کرتے ہیں. ساؤتھ افریقہ کے فرسٹ نیشنل بینک یعنی ایف این بی میں اسلامی بینکاری کے سربراہ کہتے ہیں کہ یہ کاروبار خوب پھل پھول رہا ہے لیکن بینک اس کے بارے میں بہت زیادہ تفصیلات سے آگاہ نہیں کرتے.
We're seeing a steady growth and this is not just from FNB's perspective but I believe from the other
First National Bank یعنی FNB میں اسلامی بینکاری کے سربراہ امان محمد کہہ رہے ہیں کہ ہم اس میں مسلسل اضافہ دیکھ رہے ہیں لیکن فرسٹ نیشنل بینک کے حوالے سے نہیں بلکہ میرے خیال میں دوسرے بینک بھی اس میں شامل ہیں جو اس مخصوص شعبے میں کام کر رہے ہیں. ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ اسلامی بینکاری کے فوائد زیادہ ہیں اور وہ 2014 میں $500 million کے اسلامی کمپلائنٹ بانڈ کے کامیاب اجرا کا حوالہ دیتے ہیں جسے ساؤتھ افریقہ میں سکک کہا جاتا ہے.
We're beginning to see the emergence of this coming through in East Africa because for the first time we're hearing of governments like the Tanzanian government talking about sukuk.
First National Bank میں اسلامی بینکاری کے سربراہ امان محمد کہہ رہے ہیں کہ میرے خیال میں ہم اس کی اٹھان ایسٹ افریقہ کے ذریعے بھی دیکھ رہے ہیں کیونکہ ہم پہلی بار تنزانیہ جیسی حکومتوں سے سن رہے ہیں کہ وہ سکوک کے اجرا کی پیروی کرنے والے ہیں. کینیا کی حکومت سکوک کے اجرا کی بات کر رہی ہے. ہم نے نائجیریا میں بھی اسی کے حوالے سے بات سنی ہے اور میرے خیال میں سکوک کی کامیابی اور اہمیت زیادہ سے زیادہ واضح ہوتی جا رہی ہے. امکان یہی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ افریقی ملکوں کو ان کے اپنے ملکوں میں اس بینکاری کے انفراسٹرکچر کو ترقی دینے کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں لیکن سبھی کو اس بات پر یقین نہیں. سیلز مین امتیاز خان کہتے ہیں کہ ان کے خیال میں اسلامی بینکاری میں سود اور منافع میں تفریق محض علامتی ہے کیونکہ وہ بدستور سود ہی کی بنیاد پر کام کرتے ہیں.
No, I do not use Islamic banking. I feel that Islamic banking, the root starts from the normal banks.
سیلز مین امتیاز خان کہہ رہے ہیں کہ میں اسلامی بینکاری نہیں کرتا. میں محسوس کرتا ہوں کہ اسلامی بینکاری کی بنیاد عام بینکوں سے شروع ہوتی ہے اور بنیادی طور پر اس میں بھی سود کا نظام ہے. میرے خیال میں سود کے بغیر کوئی بینکاری نہیں ہوتی. لیکن فرحان موتیار کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھی تاجروں کو قائل کرنے کی کوششوں میں ہیں کہ وہ روایتی بینکاری سے اسلامی بینکاری کے طریقے کو اختیار کریں.
I as a Muslim person believe there's more blessing in doing the right thing. So for me that's exactly why I do think that Islamic banking is the future.
ورلڈ کے شریک مالک فرحان موتیار کہتے ہیں کہ میں مسلمان ہوں اور میرے خیال میں درست طور پر عمل کرنے میں زیادہ برکت ہوتی ہے. اسی لیے میرے اپنے لیے بھی ایسا ہی ہے اور میں اسی لیے اسلامی بینکاری کو مستقبل قرار دیتا ہوں. ایسے میں جب بعض دکاندار شکوک و شبہات کا اظہار کر رہے ہیں، بعض دوسرے افراد کا یہ بھی کہنا ہے کہ وہ اس بارے میں سوچ بچار کر رہے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اپنے عقیدے پر کار بند رہتے ہیں اور ایسا کرتے ہوئے منافع بھی حاصل ہوتا ہے تو پھر یہ ایک بامانی عمل بن جاتا ہے۔ بہجت جلانی، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
عمران، تم اردو میں تازہ ترین خبروں اور دلچسپ فیچرز کے لیے کس ویب سائٹ پہ جاتے ہو؟
وائس آف امریکہ کی اردو ویب سائٹ www.urduvoa.com پر، اور کہاں۔
زبردست، مجھے بھی سب سے زیادہ www.urduvoa.com ہی پسند ہے۔
چلو کسی بات پر تو ہم دونوں میں اتفاق ہے
بھائی، www.urduvoa.com پر کسے اتفاق نہیں ہوگا۔